رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله، الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي اللطف الواسع والعقاب الشديد، والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين خاتم النبيين سيد المرسلين سيد الاولين والاخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق يا سلام. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. امنت بالله صدق الله العظيم. ببركه الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. كله من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او نشفا من الديم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن ابي بكر وعمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. جمعۃ المبارکہ کے خطبے میں درس قرآن کے عنوان سے یوں تو تسلسل کے ساتھ سورۃ النساء کی آیات اور اس کے احکام اور اس میں موجود آئینی اور زندگی کے تمام پر شعبہ جات سے متعلق جو ہدایات ذکر کی گئی ہے اس کو ترتیب کے ساتھ تسلسل کے ساتھ مسلسل مضمون کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے گزشتہ درس قرآن تک سورۃ النساء کے اہم مضامین آیت نمبر 130 سے آگے تک کے مضامین کو ذکر کرنے کا شرف حاصل کیا گیا، لیکن آج سورۃ النساء کے درس کو موقوف کرتے ہوئے خصوصاً اسلام کی برگزیدہ شخصیت حضرات انبیاء کے بعد جن کا رتبہ ساری کائنات میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہے اور تمام امتوں کے اندر ان کو امامت اور افسری کا درجہ حاصل ہے، میری مراد افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. کیونکہ یہ جو آج کا جمعہ ہے اور اس کے ساتھ آنے والے جو ایام ہیں یہ خلیفہ بلا فصل متصل افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس اور آپ کے وصال پاک کے وہ ایام ہیں، یعنی کل کی شب جو ہے وہ 22ویں شب قرار پائے گی اور 22 جماعت الثانی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کی تاریخ ہے. انشاءاللہ کل مرکزی پروگرام ہمارا تسلسل کے ساتھ اس مسجد کے اندر جو ہر سال ہوتا ہے تو کل انشاءاللہ بعد نماز عشاء بالکل متصل تاکہ اپنے وقت پر اس کو ختم کیا جائے. عشاء کی نماز کے فوراً بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام ہو منازل و مدارک جس کو ذکر کرنا انتہائی سعادت کرامت اور دنیا و آخرت کے اندر سعادت مندی اور خوشبختی کی دلیل ہے، وہ تسلسل کے ساتھ ہمارے اقابر اور امت مرحومہ کا یہ سلسلہ رہا ہے. تو انشاءاللہ کل تفصیل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے مقام اور اللہ رب العالمین نے آپ کی ذات کے اندر جو کمالات اپنے فضل سے اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت سے رکھے ہیں جس کا قرآن میں جگہ جگہ پر ذکر آتا ہے احادیث میں، اور بالخصوص حضرت مولانا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاکیزہ خطبات کے اندر اس کا بڑا ذکر آتا ہے. انشاءاللہ کل تسلسل کے ساتھ نشست میں ہم اس کو ذکر کریں گے، لیکن آج کا جمعہ کیونکہ اتنی برگزیدہ ہستی کہ جن کو ہمارا امام بلکہ ہر مسجد کا امام جمعے کے دن خطبے کے اندر تمام مسلمانوں کے سامنے ان کی افضلیت، ان کی اولیت اور ان کی اعلیت کو ذکر کرتے ہوئے اشارہ کرتا ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ کا رتبہ اللہ کے بندوں میں اتنا اونچا ہے کہ انبیاء کے بعد، یعنی حضرات انبیاء کے بعد اور رسولوں کے بعد جو امتیں ہیں ان میں سب سے برگزیدہ درجہ جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج چند باتیں مختصر اعتبار سے اپنی اور آپ کی مغفرت کی نیت کرتے ہوئے اور دنیا و آخرت میں اس پاکیزہ شخصیت کے فیوز و برکات اور اچھوں کی تعلیم کرنے کے ضمن میں جو اللہ عزتوں کا سہرا پہناتا ہے اس کے حصول کے جذبے کے ساتھ چند باتیں ذکر کی جا رہی ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی قریشی ہیں. چھٹی پشت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چھٹی پشت کے اندر، یعنی چھٹے جد اعلیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہیں ان کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب جا کر جڑ جاتا ہے، یعنی چھٹی پشت میں آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے واصل ہو جاتے ہیں اور قریشی قرار پاتے ہیں. یہ پورا ایک ہی خاندان ہے جو آل اسماعیل ہے، چاروں خلفاء قریشی ہی ہیں، یعنی حضور کے خاندان ہی سے ہیں. کیونکہ جو حضور کے خاندان سے نہیں ہوگا وہ امت کے اندر اسلامی سرحدوں میں امیر منتخب نہیں ہو سکتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بخاری شریف میں موجود ہے، دیگر اور کتابوں کے اندر موجود ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے پورا ایک چیپٹر اس پر باندھا ہے، الائمہ من قریش الناس تبع من قریش، یعنی حضور علیہ السلام کے وہ فرمان فرامین آپ نے جمع کیے ہیں کہ جب اسلامی سرحدیں مستحکم ہوں اور اسلامی نظام کا غلبہ ہو اور باقاعدہ اسلامی اسٹیٹ ڈکلیئر کیا جائے، قائم اور اسلامی سلطنت تیار ہو جائے، اسلامی حکومت تیار ہو جائے، تو اس کے امیر کے اندر اس کے لیے جو امیر المومنین منتخب ہوتا ہے اس میں جہاں دیگر اور شرطیں ہونا اس کے اندر لازم ہیں، وہی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کے خاندان سے ہوگا. اگر وہ حضور علیہ السلام کے خاندان سے نہیں ہوگا تو وہ امیر قرار نہیں دیا جا سکتا. ماضی قریب کے اندر ہندوستان کی تقسیم سے پہلے ایک تحریک چلی تھی، تحریک خلافت جو ہندوستان کے اندر چلی ترکی سلطنت کے زوال کے بعد، باقاعدہ تمام لوگ متفق ہو کر اس پر ایک انہوں نے تحریک بنائی تحریک خلافت، لیکن اس کی علماء نے مخالفت اور سنجیدہ طبقے نے مخالفت صرف اس لیے کی تھی کہ اس میں جس کو بطور امیر کے اسلامی ریاست کا امیر بنایا جا رہا تھا وہ حضور علیہ السلام کے خاندان سے نہیں تھا. اس وقت امام اہل سنت کا ایک بڑا مضبوط رسالہ جو آپ نے کئی نصوص اور کئی حقائق اور کئی دستاویزات اس میں جمع کیا کہ اور آپ نے اس کتاب کا نام رکھا تھا الدواء العیش الائمہ من القریش، یعنی اس سے ملتا جلتا نام، یعنی اسلامی سرحدیں جب بھی مستحکم ہوں گی تو امیر المومنین ہونے کے لیے جہاں اس کا تقویٰ، اس کا علم، اس کی سیاست، اس کی فراست، ان تمام میں اس کا نام ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا قریشی ہونا شرط ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر بھی قریشی، حضرت عمر بھی قریشی، حضرت عثمان بھی قریشی ہیں، حضرت علی بھی قریشی ہیں. یعنی قریش سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 11ویں دادا حضرت فہر بن مالک جو ہے ان کا لقب ہے قریش. تو ان کی اولادوں میں پھر آگے جا کر گویا کہ سلسلہ بڑھتا چلا، یعنی حضرت علی جو ہے وہ دوسرے ہی سلسلے سے، دوسرے ہی رشتے سے، دوسرے ہی طبقے سے سرکار کے خاندان سے جڑ جاتے ہیں، یعنی حضرت عبدالمطلب، کیونکہ آپ کے والد عبدالمطلب ہیں تو ایک ہی تعلق کے ساتھ آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا سے دوسرے ہی سلسلے میں جڑتے ہیں. حضرت عثمان غنی پانچویں سلسلے میں جڑتے ہیں، حضرت فاروق اعظم ساتویں سلسلے میں جڑتے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ چھٹے سلسلے میں جڑتے ہیں. تو یہ شجرہ نسب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. حضور کے ساتھ کب سے رہے حضرت ابوبکر صدیق اس کے بارے میں کئی حوالے ہیں، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جب آپ کی عمر شریف 18 سال کی تھی اس سے لے کر اور آج تک، آج بھی گنبد کے اندر حضور کے ساتھ ہیں. اور حدیث مبارکہ ہے سرکار نے فرمایا کہ جب میری قبر کھلے گی اور میں قبر سے ظاہر ہوں گا تو میرے دائیں طرف ابوبکر ہوں گے اور بائیں طرف عمر ہوں گے. اور اسی پر امام نے کہا تھا کہ محبوب رب عرش ہے سب قبا میں پہلو میں جلوہ گاہ عتیق عمر کی ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی اور رفاقت یہ 18 سال کی عمر سے، آپ کی عمر یوں سمجھ لیجیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی عمر کے اندر آپ 2 سال چھوٹے ہیں. یعنی جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جو تھی وہ 40 سال تھی, اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی معجزے اور بغیر کسی دلیل کے مطالبے کے سرکار کے کہنے پر آپ پر جو سب سے پہلے ایمان لے کر آئے اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی عمر شریف 38 سال تھی. قرآن کریم فرقان حمید میں باقاعدہ طور پر انسانوں کی تقسیم اور ہر چیز کی فضیلت عظمت اور مقام کو ذکر کیا ہے تاکہ طبقات کے اندر ایک توازن رہے, جو بڑے ہیں ان کو بڑا ذکر کیا جائے, جو مقام والے ہیں ان کو مقام دیا جائے, جو حیثیت والے ہیں ان کو حیثیت دیا جائے تاکہ ایک ترتیب رہے, بڑے چھوٹے کا ایک فرق واضح ہو جس سے ایک نظام ایک دستور قائم ہے. تو جہاں خاندانوں کے اندر ماں باپ کا رتبہ اولاد کے اوپر بڑا ہے, ان کے والدین کا رتبہ ان کے اوپر بڑا ہے, اسی طرح ہر چیز کے اندر اللہ رب العالمین جل وعلا نے فضیلتیں اور درجے دیے. اس طرح رسول کو دیکھیں, رسول الاعظام یعنی اللہ کی طرف سے جو انبیاء آتے ہیں تو نفس رسالت ہونے کی وجہ یعنی رسول ہونے کے عہدے کے اعتبار سے تو سارے رسول برابر ہوتے ہیں, لیکن ان کی حیثیت ان کے مرتبے اور ان کے کمالات کے اعتبار سے ان میں درجے ہوئے. مثلا قرآن نے ایک جگہ ذکر کیا کہ لا نفرق بین احد من رسل, یعنی اس بات کا اقرار کرو کہ تم کسی رسول کے درمیان فرق نہیں کرتے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی مرضی سے کسی ایک رسول مانو اور ایک انکار کرو. کہ بعض حضرت موسیٰ کو تصریف کرتے تھے, انہیں بغض تھا حضرت عیسیٰ سے تو حضرت عیسیٰ کا انکار کر دیتے, معاذ اللہ. کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قبول کرتا, انہیں بغض تھا حضرت موسیٰ اور حضرت عزیر سے, اس کا انکار کرتا. لیکن اہل ایمان کے لیے اللہ نے یہ بات کی کہ لا نفرق بین احد من رسلہ, مومن وہ ہے جو کسی رسول کا انکار نہیں کرتا, بلکہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے جن جن ہستیوں کو تاج نبوت سے سرفراز کیا ہے مومن برملا یہ کہتا ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ, میں سارے رسولوں پر ایمان لے کر آتا ہوں. لیکن آپ دیکھیے کہ نبوت میں سارے نبی برابر ہیں لیکن درجوں میں برابر نہیں. مثلا کسی ادارے کے ساتھ جڑ جانا, اس ادارے کے جڑنے کے اعتبار سے تو سب برابر ہیں لیکن اس میں رینک میں فرق آ جاتا ہے, درجوں میں فرق آ جاتا ہے, اسٹیٹس میں فرق آ جاتا ہے. کسی طرح رسالت کے وصف کے ساتھ اور ادارہ رسالت کے ساتھ وابستہ ہونے کے اعتبار سے سب نبی برابر ہیں لیکن اپنے درجے اپنے عہدے اور اپنے کمال کے اعتبار سے ان میں فرق ہے, جس کا اظہار تیسرا پارہ یعنی جب شروع ہوتا ہے تو اس کی پہلی آیت آتی ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض, ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر بزرگ بنایا ہے, بعض رسولوں کو بعض رسولوں سے افضلیت دی ہے. کس طرح فرما منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات, کسی سے ہم نے کلام کر کے اس کو اوروں سے ممتاز کیا, کسی کو اس سے اونچا درجہ عطا فرمایا. تو اب آپ دیکھیے جس سے کلام کیا وہ حضرت موسیٰ ہے, ورفع بعضهم درجات, اور کسی کے درجے کو اس سے بھی بڑا کیا وہ ہمارے پیارے نبی جناب سید علی صلی اللہ علیہ وسلم. تو قرآن کی اس آیت نے اس بات کو واضح کر دیا کہ رسول ہونے میں سب برابر ہیں لیکن بزرگی میں سب برابر نہیں, درجوں میں سب برابر نہیں, افضلیت میں سب برابر نہیں. اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اس چیز کو ذکر کیا. میں جلدی سے چند باتیں کرتا ہوں. ساری امتوں میں حضور کی امت سب سے اعلیٰ ہے کیونکہ وہ حضور کا کلمہ پڑھ رہی ہے. حدیث پاک کے اندر یہاں تک موجود ہے, نبی پاک فرماتے ہیں کہ مجھ سے اللہ نے یہ کہا کہ ہم نے جنت میں داخلہ انبیاء پر حرام کر دیا ہے جب تک اے محبوب تو قدم نہ رکھے, اور ہم نے جنت میں داخلہ انبیاء کی امتوں کو حرام کر دیا ہے جب تک تیری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے. یعنی یہ درجہ اللہ رب العالمین نے جناب سید اعلی نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمایا. ہر ہر مبارک امت میں آرام فرمانے والے میرے اور آپ کے آقا جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنا, ان سے تعلق اور ان کی امت میں آنا, ان کا کلمہ پڑھنا اتنا بڑا شرف ہے کہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے غیر انبیاء, ان میں سب سے بڑا درجہ ان لوگوں کا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ رہے ہیں. یعنی سرکار کی امت کو اللہ رب العالمین نے سب سے بڑا درجہ عطا فرمایا. اب اس کو اسی تسلسل سے سن لیجئے, جس طرح ساری امم یعنی ساری امتوں میں سب سے بڑا درجہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ہے, اسی طرح اس حضور کی امت کے اندر سب سے بڑا درجہ ان ہستیوں کا ہے کہ جن کو یہ شرف ملا کہ جنہوں نے اپنی سر کی آنکھوں سے رسول اللہ کو دیکھا. یعنی 23 سال آج اگر کوئی خواب میں حضور کو دیکھ لے تو یقیناً یہ بہت بڑی کرامت اور عزت کی بات ہے, لیکن وہ صحابی قرار نہیں پا سکتا. صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا 23 سالہ دور بعثت پایا ہو. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 63 سال, ذکر کی گئی ہے. 40 سال کی عمر شریف میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا. 40 سال اور 63 سال سے اگر 40 سال کی طرف کریں تو بچتے ہیں 23 سال. یہ 23 سال کا جو زمانہ ہے یہ زمانہ رسالت ہے, یہ زمانہ بعثت ہے. اس 23 سال کے اندر اگر کوئی شخص کہیں سے ہوتا ہوا حضور کے پاس آ گیا, سرکار کا کلمہ پڑھ لیا, اس نے اپنی سر کی آنکھوں سے حضور کو دیکھ لیا حالت ایمان میں, اگر دیکھ نہ سکا تو حضور کی آواز کو سن لیا, آواز نہ سن سکا اگر وہ حضور کی مجلس میں بھی آ کر بیٹھ گیا, سبحان اللہ, کہ جس مجلس میں ہمارے آقا تشریف فرما تھے اور مجلس اتنی بڑی تھی کہ وہ براہ راست حضور کو دیکھ نہیں سکتا تھا, براہ راست وہ حضور کو سن نہیں سکتا تھا, لیکن حالت ایمان میں اگر وہ اس گیدرنگ کے اندر, اس کمپنی کے اندر, یعنی اس ماحول کے اندر وہ آ گیا جس میں نبی پاک تشریف فرما ہے, اس کو صحابی بھی کہتے ہیں. اور صحابی بھی ہستی کو کہتے ہیں کہ حدیث پاک میں نبی پاک نے خود فرمایا, لا تمسن النار مسلما من رآنی ورا من رآنی, فرمایا جس آنکھ نے مجھے دیکھ کر شرف صحابیت پا لیا اس کو جہنم نہیں چھوئی, اور فرمایا جس نے اس آنکھ کو دیکھا جس نے میرے صحابی کو دیکھا ہو وہ بھی جنتی, یعنی صحابی بھی جنتی اور جو صحابی کو دیکھے وہ بھی جنتی. اب آپ دیکھیں کئی صحابہ ایسے ہیں جن کے نام باقاعدہ ذکر کیے جاتے ہیں کہ وہ ابھی ایمان لایا, ایک نماز بھی نہیں پڑھ پایا, یعنی وقت ہی نہیں ملا, اور جہاد میں گئے اور جامع شہادت کو انہوں نے نوش کیا, یعنی ابھی تک ایک نماز نہیں, ابھی تک ایک روزے کا وقت ان کو نہیں ملا, ابھی تک ایک نماز کا وقت نہیں ملا, ابھی تک حج کا وقت نہیں ملا, ابھی تک زکات کا وقت نہیں ملا. صرف ایک ہی نیکی ان کے پاس ہے کہ کلمے کی صورت میں انہوں نے حضور کو دیکھ لیا ہے. ایسا شخص جو صحابی ہے جس نے ابھی تک ایک نماز بھی نہیں پڑھا, اور ہمیں اگر فرض کیجیے 1000 سال کی عمر مل جائے اور ہم 1000 سال نمازوں میں ہی گزارے اور گزارے بھی خانہ کعبہ کے اندر, تو ہماری 1000 سال کے روزے, یہ 1000 سال کی نمازیں اس صحابی کی ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو نیکی وہ حضور کو دیکھ کر کما رہا ہے. تو پتا چلا کہ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی دیدار مصطفیٰ ہے, جو نماز سے بڑا اجر رکھتی ہے, جو روزے سے بڑا اجر رکھتی ہے, کیونکہ نماز پڑھ کے بندہ نمازی ہو سکتا ہے, روزہ رکھ کے وہ روزہ دار ہو سکتا ہے, حج کر کے حاجی ہو سکتا ہے, لیکن صحابی نہیں ہو سکتا. صحابی وہ ہوتا ہے جو حالت ایمان کے اندر دیدار مصطفیٰ سے مشرف ہوتا ہے. تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ نے اتنا ممتاز اور برگزیدہ بنایا ہے کہ آپ کو تو دیکھنا ہے اتنا ثواب ہے, آپ کو دیکھنا ہے اتنا اجر ہے, اور آپ کو دیکھنے میں منزلیں اتنی بڑھ جاتی ہے کہ بعد کے آنے والے لوگ ہزاروں عبادتیں کرتے رہے, لیکن اس صحابی کو صحابی بلکہ حضرت عبداللہ بن مبارک کا وہ قول جو حضرت امیر معاویہ کے بارے میں آپ نے ذکر کیا تھا کہ جب کسی نے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یہ حضرت امیر معاویہ, تو پوچھا آپ نے ذکر کیا کہ عمر بن عبدالعزیز صحابی تو نہیں ہے, اگر عمر بن عبدالعزیز بہت بڑے عادل بادشاہ تھے, بہت متقی تھے, بہت بڑے ولی تھے, بہت بڑے پرہیزگار تھے, لیکن سن امیر المومنین کی حدیث عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں اس بندے سے کہ سن کہ عمر بن عبدالعزیز اپنی زندگی کی ساری نیکیاں جمع کر کے لے کر آئے, اور امیر معاویہ نے ایک دفعہ بھی حضور کے ساتھ کسی غزوہ میں شرکت کرتے ہوئے سواری پیچھے دوڑائی ہو اور اس سواری نے اس فضا میں سانس لی ہو جس گروہ کے اندر رسول اللہ قیادت فرما رہے ہیں, اور اس سواری نے جب سانس لی ہو تو سواری کی سانسوں کے ذریعے جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے اڑنے والی گرد ہے وہ اس کی ناک پر چپک رہی ہو, تو فرمایا عمر بن عبدالعزیز اپنی زندگی کی ساری نیکیاں لے کر آئے ہیں لیکن صحابی کی وہ سواری جو رسول اللہ کے پیچھے چل رہی تھی اس کی ناک پر لگنے والی گرد بھی ان کی زندگی کی ساری نیکیوں سے بڑا اجر ہے.
یہ مقام حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ
علیہم اجمعین, آپ کہیں گے یہ کیا باتیں آپ کرتے جا رہے ہیں, میں کہوں گا یہ مبالغہ نہیں ہے. اگر سورہ حدید کی آیات کو سامنے رکھا جائے اور قرآن کریم کی آیات کو سامنے رکھا جائے تو اس میں ایسے بھی آپ کو شک نہیں ہے, لیکن اطمینان قلب کے لیے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کے صحابہ میں, یعنی اب آپ دیکھیے کہ جو ایک صحابی ہو وہ اور بڑوں کے مقابلے میں بالکل نچلے درجے کا ہو لیکن امت پھر بھی وہ اعلیٰ ہوتا ہے, تو حضرت ابوبکر تو وہ ہے جو تمام صحابہ کا امام,
اور جن کے پیچھے حضرت مولا علی بھی نمازیں پڑھتے ہیں, حضرت عمر بھی نمازیں پڑھتے ہیں, حضرت عثمان بھی نمازیں پڑھتے ہیں, ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں, ان سے ملتے ہیں جڑتے ہیں. کسی نے مجھ سے کہا کہ یار حضرت علی نے حضرت ابوبکر کی بیعت نہیں کی, میں نے کہا اس قسم کا بے ڈھنگا لطیفہ مجھے نہ سناؤ, یہ کتنی عجیب سی تم بات کر رہے ہو. میں نے کہا وہ تو اسی وقت کرنی تھی, کہلے گئے نہیں 6 مہینے کے بعد کی تھی. میں نے کہا چلو مان تو آپ بھی گئے 6 مہینے کے بعد کی, تو میں نے کہا چلو 6 مہینے کا عقیدہ رکھ کر ان کی تعریف کر دو. آپ
یہ عجیب سی بات خام خواہ خلفشاری کی جاتی ہے, یہ شکوک پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی صحابہ کرام کے لیے گندی زبان یا اس کے لیے گندی رائے قائم کرنا, اسلام کو مشہور کرنا, یعنی رسول اللہ کے مزار میں جانے کے بعد جو مخلصین انہوں نے چھوڑے ان کی شخصیت کو اگر داغدار کر دیا جائے تو یہود تو اپنی سازش میں کامیاب ہو گئے.
اس نے تو دین کو مشکوک کر دیا. اس لیے جو دین اور قرآن پر مضبوط عقیدہ رکھنے والے ہیں وہ کبھی صحابہ کو میری نظر سے نہیں دیکھتے, کیونکہ جس طرح نبی کی زندگی اللہ کے اخلاق کا پرتو ہے, اللہ کی عطا کا پرتو ہے, اسی طرح صحابہ کی زندگی جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور سیرت کا پرتو ہے. ان کو کیونکہ صحابہ جو ہے وہ امت کے پہلے راوی ہیں. میں نے اور آپ نے تو نہیں دیکھا کہ قرآن اترا تھا کیسے اترا تھا, میں نے اور آپ نے تو نہیں دیکھا کہ سرکار قرآن کیسے پڑھتے تھے. کسی بھی واقعے کو صحیح اور غلط جب کیا جاتا ہے تو اس کے راوی کو ڈیمیج یا قبول کیا جاتا ہے. اگر آپ مسجد میں بیٹھے ہیں, کسی نے آ کر کہا جناب فلاں چوک کے اوپر ایک واقعہ ہوا ہے, واقعہ تو آپ نے نہیں دیکھا لیکن بندہ اگر سچا ہے تو آپ مان لیں گے, اور بندہ اگر ایسا گیا گزرا ہے آپ کہیں گے جی اپنا کام کریں گے, ایسے جھوٹ بولتا رہتا ہے. تو اسلام کی ساری حکایت کے راوی صحابہ ہیں, اگر ان پر تبرہ کریں گے تو قرآن کے بارے میں کیا کہیں گے, نمازوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیونکہ اسلام کی یہ جو پوری صورت ہمارے سامنے آ رہی ہے اس کے پہلے راوی صحابہ ہے. تو یہ عقلاً بھی یہ بات لازم ہے کہ اگر قرآن درست ہے اور یقیناً درست ہے تو ابوبکر عادل ہیں. یہ نتیجہ یہ ہے حضرت عمر عادل ہے, یہ نتیجہ یہ ہے کہ عثمان علی رضی اللہ عنہ عادل ہے. کیونکہ آج اگر تو اپنے اسلام کو سچا کہہ رہا ہے, خود کو مضبوط مسلمان کہہ رہا ہے, تو تیرے مسلمان ہونے کی باتیں آئی کہاں سے؟ وہیں سے تو آئی ہے. تو وہ پہلے راوی ہیں کہ جن سے اسلام کی روایت آگے بڑھی ہے. تو عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایسے فضول اور بے ڈھنگے اور نایانی اور اسلام کے دشمنوں کے پیدا کیے ہوئے ایسے گندے اور فرسودہ اقرارات کو دیوار پر مارا جائے اور وہ نظریہ رکھا جائے تو جو ان پاکیزہ شخصیت کی کردار کو اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا. اب دیکھیں قرآن کیا ذکر کرتا ہے. سورہ الحدید کے اندر اللہ رب العالمین جل وعلا ذکر فرما رہا ہے, اور یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 40 ہے. سورہ حدید 27 کے پارے کے اندر موجود ہے, اور ترتیب مصحف یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب کے اعتبار سے قرآن کریم کی 57 سورہ ہے. اس میں اللہ رب العالمین نے اپنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جانوں کو نثار کرنے والے صحابہ کہ کس کو پتا تھا کہ مکہ فتح ہوگا, کس کو پتا تھا کہ اسلام حضور کے دور مبارکہ کے اندر 10 لاکھ مربع میل تک پھیل جائے, کس کو پتا تھا کہ ایک وقت کا کھجور بندے کے پاس نہیں ہے اور اتنا پیسہ آئے گا کہ گھر کی چھتوں تک دینار لگ جائیں گے, کس کو پتا تھا؟ مکہ کے اندر تو سانس لینے کی کافروں کی طرف سے اجازت نہیں تھی. تو مجھے بتائیے اگر آپ کے بھی محلے کے اندر ایک بندہ ہو اور وہ حق پر ہو اور اس کے دشمن بہت زیادہ ہو تو آپ اس کو تنہائی میں کہیں گے یار تیری بات مجھے سمجھ میں تو آتی ہے کہ تو حق پر ہے لیکن ساتھ میں تیرا نہیں لے سکتا ورنہ میرے بچوں کا کیا ہوگا, تو اکیلا حق کہنے والا ہے اور یہ سارا محلہ تیرے خلاف ہے, میں دل سے تیری تائید کرتا ہوں, اعلان نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے محلے میں رہنا ہے بھائی, میرے بچے ہیں, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میرے کاروبار ہمارا یہ بہانا ہوتا ہے. لیکن کوئی ابوبکر صدیق سے پوچھے نا, کوئی حضرت عمر سے پوچھے نا, کوئی حضرت عثمان سے پوچھے نا, کوئی حضرت علی سے پوچھے نا کہ سارا عالم کفر رسول اللہ کی طرف گندی نظر لگائے بیٹھا ہے اور چاہ رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گویا کہ نقصان پہنچائے. اس دہشتے ہوئے معاشرے میں ابوبکر کی عزت ہے, عمر کی عزت ہے, عثمان کی عزت ہے, علی کی عزت ہے, لیکن یہ ساری عزتیں رسول اللہ کے قدموں پر نچھاوا کر کے کہتے ہیں اور سارے کفر کے معاشرے کو کہتے ہیں ہماری عزت کرنے کا کیا فائدہ, عزت اس کی کرو جس کی عزت ہم کر رہے ہیں. یعنی خود اپنے آپ کو ظاہر کر کے حضور کے ساتھ جڑ جانا, اس سے بڑی صداقت آپ صحابہ کی چاہتے ہیں. بغیر چار موبائلوں کے آپ ہمیں جنا روڈ پر نہیں آتے میرے بھائی, وہ صحابہ کرام کو بغیر پروٹوکول رسول اللہ کے ساتھ چل رہے تھے. ہجرت کی رات کو کبھی یہاں پڑھ کر دیکھ لیجئے, میں کہتا ہوں کہ جناب ان کے واقعات کو پڑھ کے دیکھ لیجئے تو صحابہ کرام نے جو پوری زندگی لی ہے وہ خود ان کی دلیل ہے کہ اس میں مال کی ہوس نہیں تھی, لالچ نہیں تھی, کس کو پتا تھا کہ مال آئے گا؟ جس وقت حضور نے اعلان نبوت کیا ابوبکر نے خود اپنا مال لیا, حضرت عمر نے خود مال دیا, حضرت علی نے خود اپنا عمل پیش کیا, عثمان غنی نے خود مال پیش کیا, کس کو پتا تھا کہ مالوں میں فراوانی ہے؟ ارے بھائی ظاہری صورت تو ایسی تھی کہ ابھی کیسے لوگ کس طرح مسل کے رکھنے کے سارے مسئلے کو, لیکن آپ دیکھیے رسول اللہ کے قول پر اتنا یقین تھا ابوبکر صدیق عمر کو کہ خود بڑے بڑے تاجر تھے, کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے, حضرت عمر پورے قریش مکہ کے گویا کے سفیر تھے اور سارا مکہ ان کی عزت کرتا تھا, لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی ہر عزت اور شہرت کو پیچھے پھینک کر رسول اللہ کا قول پر لبیک کیا. تو کسی منصب کے لیے نہیں کیا, کسی جاؤ حشمت کے لیے نہیں کیا, وہ تو پہلے سے ان کے پاس تھی عزت ظاہری, تو پہلے سے ان کے پاس تھی مال, تو پہلے سے ان کے پاس تھا, لیکن حضرت نبی پاک کے ساتھ جڑ جانا یہ مال کے لیے نہیں تھا, یہ دلی تسلم اور اللہ پر ایمان کی شرط. ان کی پاکیزہ زندگی خود بتاتی ہے وہ کتنے لوگ کتنے سچے اور کتنے پاکیزہ تھے.
اب آئیے قرآن کریم نے کتنی خوبصورت بات کر کے اس موضوع کو کھول دیا. اللہ فرماتا ہے خود لا تستوی من قبل فتح وفاتح. اللہ خود فرماتا ہے سب برابر نہیں. صحابہ یہ کہتا ہے کہ تم ہو تو میری بندوں میں سب سے اعلیٰ لیکن تم بھی سب برابر نہیں. فرمایا لا یستوی قرآن کی آیت لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. تم میں وہ شخص اس کی بزرگی کو نہیں پا سکتا اس کے مرتبے کو پا نہیں سکتا اس جیسا نہیں ہو سکتا جس نے مکہ فتح ہونے سے پہلے جہاد کیا تھا اور اللہ کی راہ میں.
کیونکہ مکہ فتح ہونے سے آپ تاریخ کو جانتے ہو ہمارے پاس تھوڑا سے مکہ فتح ہونے سے پہلے حضور کے ساتھ جڑنا اپنی موت کو دعوت دینے سے ظاہر نہیں اترا دیتا لیکن اس حال میں جنہوں نے بدر میں شرکت کی احد میں شرکت کی جنہوں نے ہجرت کی رات کو حضور کا ساتھ دیا جب سارا مکہ حضور کو تلاش کر رہا تھا. حضرت ابوبکر صدیق کو جب حضور لے کر نکلے تھے تو حضرت ابوبکر یہ بھی کہہ سکتے تھے حضور اگر کافروں کو یہ پتا چل گیا کہ آپ مجھے لے جا رہے ہیں تو پیچھے میری جوان بیٹیاں ہیں میرا بوڑھا باپ ہے میری بیوی ہے تو کافر میرے گھر میں گھس کر کے ہاتھ کریں گے.
لیکن ابوبکر رونے لگے سرکار نے فرما روتا کیوں ہے. فرما ہوں اس شرط پہ رو رہا ہوں کہ آپ نے اس عظیم بزرگی کے سفر میں میرا انتخاب کر لیا
اور اب آپ دیکھیے میرے دوستو جس وقت حضرت صدیق رضی اللہ عنہ حضور کے ساتھ گئے
تو ابو جہل نے اس وقت جب دیکھا کہ حضور اپنے حجرے میں نہیں اور حضرت مولانا فضا وہاں پر آرام کر رہے تھے جب صبح ہو گئی تو ابو جہل کو یہ پتا تھا کہ نبی اگر اپنے گھر میں نہیں ہے تو ابوبکر کے گھر میں ہوگا.
اسی وقت ابو جہل نکلا اور ہاتھ میں اس نے ایک شاخ موٹی سی پکڑی ہوئی تھی جو کیچڑ کے درخت کی شاخ تھی اور اس میں بڑے بڑے کانٹے نکلے ہوئے تھے. وہ لے کر وہ حضرت ابوبکر کے دروازے پر گیا اور دروازے پہ دستک دی. رات کو تو آپ سرکار کے ساتھ جا چکے تھے. دروازہ آپ کی بڑی بیٹی
حضرت عائشہ ہماری ماں رضی اللہ عنہا سے بڑی تقریباً 13 یا 18 سال بڑی آپ کی سب سے بڑی بیٹی سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا انہوں نے دروازہ کھولا اور سامنے ابو جہل موجود. اب ابو جہل کا نام سن کر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ شکاوت کا استعارہ ہے یہ بدبختی کا استعارہ ہے یہ اپنے وقت کے فرعون کا استعارہ ہے. ابو جہل کسی کے سامنے کھڑا ہو جائے اس کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ جناب سیدہ کے سامنے ابو جہل کھڑا ہے
اور کہنے لگے کہاں تیرے ابا کب تو گئے کب تو گئے
کہاں گئے کہ نبی پاک کے ساتھ گئے کہ کدھر گئے کہ نہیں بتاؤں
کہ تجھے پتا ہے
کہاں پتا ہے
کہ بتا کہ نہیں بتاؤں. یہ ایک عورت یعنی آپ کی بیٹی ابو بکر کی وفاداری کی بات کر رہے ہیں کہ صدیق اکبر کتنے وفادار ہیں اللہ اکبر. یہ آپ کی بیٹی یعنی لڑکی آپ کی بیٹی عورت ہے
اور آج لوگ کہہ رہے ہیں وومن ڈے ہے
تو میں کہتا ہوں بالکل ہم اس کے خلاف سورۃ النساء کا درس دے رہے ہیں
لیکن میں اپنی بہنوں اور اپنی ماں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو کہ وومن ڈے کے اندر آپ دیکھیں کہ عورت پھر ہو تو اسماء بنت ابی بکر جیسی ہو جو دین کے لیے ثابت قدم رہے ہیں.
دین کا مذاق پرکٹی بن کر میڈیا پر بیٹھ کر دین کا مذاق نہ بنا رہی ہو شریعت کا مذاق نہ اڑا رہی ہو بلکہ ابو جہل جیسے فرعون کے سامنے کھڑے ہو کر نبی کی رسالت اور ناموس پر پہرا دے رہے
دین مصطفیٰ پر پہرا دے رہے دین کا مذاق نہ بنا رہی ممبروں کا مذاق نہ بنا رہی ہو. میں کہتا ہوں وومن ڈے میں آپ سیدہ فاطمہ کو ڈسکس کریں
آپ وومن ڈے میں سیدہ عائشہ کو بات کریں آپ وومن ڈے کے اندر حضرت اسماء بنت ابی بکر کی بات کریں.
عورتوں کے حقوق اللہ اکبر اسلام ہی نے دیا جو مرد عورتوں کے حقوق کو قبول نہیں کرتا حدیث پاک کے اندر آیا وہ قبر سے اٹھے گا تو اس کا آدھا جسم فانی جدا ہوگا.
یہ سارا درس سورہ نساء کے اندر موجود ہے لیکن میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں
حضرت سیدہ اسماء بنت ابی بکر نے جب ابو جہل جیسے فرعون میں یہ کہا پتا سب ہے
جو کرنا ہے کرنے بتاؤں گی نہیں. اس کے ہاتھ میں کیکر کی ایک موٹی شاخ تھی جو بطور اس نے اسلحے کے اپنے پاس رکھا تھا بڑے بڑے کانٹے اس پر نکلے ہوئے تھے. کیکر کا نام آنے سے دماغ کے اندر چبھن پیدا ہو جاتی ہے روم کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس نے اس ڈنڈے کو اٹھا کر سیدھا اسماء کے منہ پر مارا اور اتنا زور سے مارا کہ وہ کانٹے آپ کے چہرے کے اندر پیوست ہو ایک کانٹا آپ کی کان کی بالی میں پھنس گیا. جب اس نے کھینچا تو بالی اتنی تیزی سے اس نے کھینچا کہ بالی نے کان کو کاٹ دیا اور کان کا جو یہ پہلو ہے کٹ گیا اور جسم پر خون کا پھوارا جاری ہوا.
پیچھے آپ کے دادا اور ابو بکر کے والد رضی اللہ عنہ ابو قحافہ جن کا نام عثمان تھا وہ ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے
وہ نابینا تھے تو انہوں نے آواز دی کیا ہوا کہ کچھ نہیں ہوا بس دروازے میں میرا ہاتھ اور جب لوٹ کر آئی ہیں تو آپ نے وہ زخم کھائے لیکن بتایا نہیں کہ نبی کہاں گئے. تو میں کہتا ہوں گھر والوں کی وفاداری ہے تو غار میں جو گیا ہے وہ صدیق عبد البشر نہیں ہوگا تو کون ہوگا.
اور میں ایک آخری بات کر کے بات ختم کر دیتا ہوں. اللہ جس وقت حضرت مولانا مرتضیٰ کا وصال ہوا یہ حدیث پاک ذرا سن لیجیے, انشاءاللہ تعالی رات اس پر ڈسکس کریں گے. اور ہم نیک تو نہیں ہیں لیکن نیکوں کی تعریف کی اللہ توفیق دے تو ان کی نیکیوں کا صدقہ ہمیں بھی اللہ رب العالمین معاف فرمائے. جس وقت حضرت علی کی شہادت کا وقت قریب آیا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ تو آپ کے پاس لوگ آئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت اپنے وقت کا سب سے بدبخت آدمی جس کو رسول کریم نے فرمایا تھا علی تیری کنپٹی پر جو تلوار کا وار کرے گا وہ اپنے وقت کا روئے زمین کا سب سے بدترین آدمی ہوگا. اس روئے زمین کے بدترین دو آدمی ہیں انہوں نے فرمایا, ایک وہ جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی پونچیاں کاٹی تھی اور ایک علی وہ جو تیری داڑھی کے قریب تلوار چلائے گا. اس کا نام عبد الرحمن بن ملجم تھا, پکا مولوی اور حافظ قرآن. سمجھ میں آیا؟ تو یہ خوارج کے قرآن پڑھنے سے آپ نے متاثر نہیں ہونا, اس کی داڑھی اور نمازوں سے متاثر نہیں ہونا, کیونکہ داڑیاں ایمان کا اظہار تو ہے لیکن ایمان ان بزرگوں کی محبت ان کی تعظیم کرنا اللہ والوں کے ادب کرنا. حضرت علی کو جس نے تلوار کی ضربت لگائی وہ مندر سے نہیں آیا, وہ باقاعدہ حافظ قرآن. اس سے حفظ قرآن کی نفی نہیں کی جا رہی لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر حافظ قرآن نیک نہیں ہوتا, نیک وہ ہوتا ہے جس قرآن کے ساتھ دین کی عزت اور دین میں جن کو عزت دی ہے ان کا احترام کرنے کا جذبہ, ان کا احترام. جو مزاروں کو بم دھماکے کریں اور جناب اولیاء کے خلاف سازشیں کریں, مسجدوں میں آ کر پھٹیں, پھر کہیں جی وہ قرآن پڑھ رہے ہیں شہادت. میں نے کہا ہم باز آئے ایسی شہادت کی تعریف کرنے سے کہ جس کو آپ شہادت کہہ رہے ہیں, جس کو آپ قرآن کا درجہ کہہ رہے ہیں, یہ سراسر فساد دہشت گردی ہے. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت عبد الرحمن بن ملجم نے زخمی کیا, آپ بستر علالت کے اوپر موجود ہیں. تھوڑا سا وقت باقی ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان آپ کے بدن پاک سے بھی پرواز کرنے والی ہے کہ ایک شخص نے آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہا تستخلف علینا, آپ کوئی خلیفہ ہم پر بنا دیں, کیونکہ حالات بڑے پیچیدہ ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف فساد اور اختلاف کی آگ ہے. آپ جیسا بندہ ہمیں کون ملے گا جو کسی صحیح بندے کا انتخاب ہمیں کر کے دے گا؟ تو آپ ہمیں صحیح بندہ اپنی زندگی میں بتا دیں کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں تو ہم اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے. فرما تستخلف علینا, آپ ہم پر کوئی خلیفہ بنائیں, اپنا نائب بنائیں. آپ نے فرمایا مستخلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاستخلف, فرما حضور نے کیا اپنے بعد کسی کا نام لے کر خلیفہ بنایا تھا جو میں اپنا خلیفہ بناؤں؟ فرمایا سنو ولکن ان یرید اللہ بالناس خیرا, اگر اللہ نے تمہارے لیے بہتری کا ارادہ کر لیا نا اور اگر اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم پر بہتری کرے فَسَيَجْمَعُهُمْ بَعْدِ عَلَىٰ خَيْرٍ, تو خود تم میں جو سب سے بہتر ہے خدا اس کو آگے کرے گا اور تمہیں اس کے ہاتھ پر جمع کرے گا. دلیل کیا دے رہے ہیں؟ کما جس طرح جمع ہو ان پہلے والوں کو جمع کیا تھا بعد نبیین حضور کے بعد عَلَىٰ خَيْرٍ جو ان میں سب سے افضل تھا.
حضرت علی پاک کا یہ خود خطبہ بتا رہا ہے. آپ سے جب کہا گیا کہ آپ نے بات کسی کو نائب بنایا,
میں نائب نہیں بنا تھا, رسول اللہ نے بھی اپنے بات کسی کا نام لے کر مختص نہیں کیا تھا بلکہ اللہ نے خیر فرمایا ان میں جو سب سے بہتر تھا اس کو بنا دیا, تو میرے بعد بھی جو تم میں سب سے اچھا ہوگا افضل ہوگا بزرگ ہوگا نیک ہوگا متقی ہوگا اس کو خدا آگے کر دے گا اور تمہیں اس پر جمع کر دے گا جس طرح ہمیں اللہ نے جمع کیا تھا نبی پاک کی وصال کے بعد اس بندے کے اوپر جو ہم سب میں افضل تھا.
یہ حضرت ابوبکر صدیق کی وہ منقبت ہے
جو حضرت مولانا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی مبارک زبان سے خود جاری ہوئی, اور یقین ایسی ہستی کے لگے جمعے کے خطبے میں بیان نہ کیا جائے تو پھر کس کے لیے بیان کیا جائے؟ اس لیے ہم نے سورۃ النساء کے درس کو آج کے درس کے اندر موقوف کیا, بلکہ موقوف نہیں اس تلاوت اور اس درس کو مقبول کرنے کے لیے اس پاکیزہ ہستی کا ذکر کیا کہ اللہ اس ہستی کے ذکر کے صدقے ہمیں قرآن کی تعلیم پر عمل کی توفیق اور دین مبین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ملک شام پر خاص فضل فرمائے, تمام مسلمانوں پر خاص فضل فرمائے, بالخصوص اس پاک زمین کی اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے. دہشت گردی بربریت اور الحاد و بے دینی اور تفرقہ بازی اور دہشت گردی کی لعنت سے اللہ رب العالمین تمام مملکت اسلامیہ اور بالخصوص اس پاکستان کے اللہ رب العالمین سیدنا صدیق اکبر کے تسلسل استقامت اور ان کی قربانیوں کے صدقے اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے. کیا خوب کہا گیا کہ اصدق الصادقین سید المتقین, چشم گوشے وزارت پہ لاکھوں سلام, وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام, ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.